أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية نمبر 143 ثمانية أزواج آٹھ جوڑے کون سے آٹھ جوڑے دو جوڑے کون سے ہیں بھیڑ اور مینڈھا جو ہوتا ہے بھیڑ سمجھتے ہیں نا لیمب جو ہوتا ہے اور دو بکری کے بکر اور بکری دو اونٹ اونٹ اور اونٹنی دو گائے اور بیل ٹھیک ہے یہ نر اور مادہ جو ہے نا نر یعنی نر بھی ایک زوج ہے اور مادہ بھی ایک زوج ہے وہ اس کا زوج ہے وہ اس کا رائٹ سپاؤس ہے نا اس کا تو ایٹ ہو گئے نا یہ تو ان کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے یہ آٹھ قسم کے چوپائے وہ تھے جن کے بارے میں وہ حلال اور حرام کی رسمیں بنائے ہوئے تھے یاد ہے ہم نے پہلے پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ صائبہ وسیلہ بحیرہ حام یہ ساری انہوں نے بنائی نہیں تھی کسی کا دودھ نہیں پینا تو کسی کے اوپر رائڈ نہیں کرنا تو کسی کا پر بوجھ نہیں ڈالنا تو ان کو بس بتوں کے نام کے اوپر چھوڑ دیتے تھے اور فلانے کا پیٹ میں بچہ ہے وہ عورتیں نہ کھائیں اگر وہ زندہ پیدا ہو گیا اور اگر مردہ پیدا ہو گیا تو سارے کھا لیں یہ ساری ہم نے پڑھی تھی نا یہ سب رسمیں انہوں نے خود ہی بنا بنا کے خود ہی حلال اور حرام اور اس کے فیصلے خود ہی کر کے تو رکھے ہوئے تھے اور پھر ہم نے پچھلی آیت میں ہی پڑھا تھا کہ انعام میں سے کچھ کے اوپر تم بوجھ لاتے ہو کچھ پہ نہیں لاتے تو اب ان یہ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ جوڑے ہیں میرا دانس نہیں بھیڑ میں سے دو اور میرا المازس نہیں اور بکری میں سے بھی دو پل کے آپ اے نبی ان سے پوچھیں الذکرین حرم ام الانثیین کیا مذکر کو اللہ نے ان کے یعنی بکرے کو اور یہ جو بھیڑ مینڈھا ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے یا بکری کو اور یہ جو لیمب ہے جو شیپ ہے بھیڑ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے بتاؤ تم نے حرام کیے میں نا ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو ان کے پیٹوں میں اس کو ماداؤں کے پیٹوں میں یعنی بھیڑ کے اور بکری کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا کیا اس نے حرام کیا نبی انہیں بتاؤ مجھ کو بے علم انسات علم کے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہ نہ کہو نہیں جی ہماری رسمیں ہیں ہم تو باپ دادا سے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے تو یہاں پہ یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے نہیں جائز اور ناجائز حرام اور حلال پرکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ یہ ہماری رسم ہے یہ تو ہمارا رواج ہے جی یہ تو ہم ہمیشہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں جی ہم نے اپنی دادی نانی کو ایسے ہی کرتے دیکھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے نبی انہیں بے علم ساتھ علم کے یعنی کوئی علمی دلیل لے کر آؤ دس از دا کرائیٹیریا جو آپ کو دیا گیا ہے اگر آپ کو مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی یہ نہیں کھانا اب یہ آپ کو پتا ہے مرد نہیں یہ کھا سکتے یہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں یا یہ عورتیں نہیں کھا سکتی مرد کھا سکتے ہیں آپ ان کو پوچھیں نا کہ کوئی علمی دلیل لے کر آئیں ایسے نہیں کہ آپ بھی فوراً جاہل لوگوں کا کام پھر کیا ہوتا ہے جن کے پاس علم نہیں ہوتا کہتے اچھا یہ آپ نے بتایا ہاں جی ٹھیک ہی ہوگا یہ بتا رہی ہیں تو صحیح ہوگا ہاں اور وہ فلاں اتنا بڑا اسکالر ہے انہوں نے بتایا صحیح ہوگا پھر ظاہر ہے یعنی اندھا دھند نہیں مان لینا کوئی دلیل لے کر آؤ نا علمی دلیل کوئی جھگڑا بھی نہیں کرنے کی ضرورت علم سے بات کرو نہ کوئی آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت ہے نہ کوئی آپ کو بس وہاں پہ ایک شور شرابہ ہنگامہ مچانے کی ضرورت ہے بس کہیں کہ اس کی دلیل بتائیں ٹھیک ہے دلیل پوچھا کریں اور بڑی خیر خواہی سے کہ دی یہ کہاں پہ ہے یہ مجھے بھی تاکہ پتہ چلے اب دیکھیں آج کل بعض دفعہ ایسے کرتے ہیں یہ آپ کے فیس بک پہ ہیں اور بعض اور جگہوں کے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگ بس سنی سنائی باتیں ادھر سے کاپی پیسٹ ادھر لگا دیا ادھر سے کاپی پیسٹ ادھر لگا دیا اور اس کی تحقیق بالکل نہیں ہے اس بات کو کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا فلاں نے فرمایا ہے کہ اگر اس کو ایسے کیا جائے گا تو اتنا عذاب ہے اس کے اوپر بھئی پہلے تحقیق تو کریں کہ کوئی دلیل بھی ہے اس کی کوئی ریفرنس بھی ہے اس کا بس یوں ہی آگے سے آگے ہم بھی چلاتے جاتے ہیں تو کوئی دیکھتے نہیں ہے کہ اس کی کوئی اتھینٹیسٹی ہے اس لیے کوئی بھی بات ہو کوئی آپ کو کہے دین نے یہ حلال کیا یا یہ حرام کیا ہے اندھا دھند نہیں مان لینا بلکہ اس کے اوپر دلیل مانگنی ہے علمی دلیل وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اونٹ میں سے دو اور وہ کہتے ہیں گائے میں سے دو کہہ دیجئے الذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان کے مذکر کو اللہ نے حرام کیا یا ان کے ماداؤں کو حرام کیا؟ یہ فلاں یہ نہیں کھا سکتا، وہ یہ نہیں کھا سکتا، اس کا نر نہیں کھا سکتا، اس کا مادہ نہیں کھا سکتا. امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کے پیٹوں میں، ماداؤں کے پیٹوں میں، وہ کہتے تھے نا اس کا جو بچہ ہے وہ عورتیں نہیں کھائیں گی، اگر یہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو عورتیں نہیں کھائیں گی، اگر ہاں مردہ پیدا ہو گیا نا پھر عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. او خدا کے بندو، تم کہاں سے یہ فیصلے کر کے لے آتے ہو؟ کس نے تمہیں یہ بتا دیا؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اب ان سے کہا گیا تم عینی شاہد ہو کیا؟ اچھا اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تو یقیناً تم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا تھا کہ بھئی نہیں یہ کھانا، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، تو کیا تم موجود تھے؟ تم وہاں پہ تھے جس وقت اللہ تعالیٰ یہ وصیت کر رہا تھا اس چیز کی؟ کس چیز کی؟ کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں کھانا، اس کی یہ اونٹ حرام ہے یا اونٹنی حرام ہے یا اونٹنی کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے یا گائے حرام ہے یا بیل حرام. یہ تم جب حرام حلال کے فیصلے ہوتے تھے تم وہاں پہ تھے؟ اچھا لکھا ہوا نہیں دکھا سکتے تو تم کیا وہاں پہ موجود تھے؟ یہ کتنا کریٹیکل کوسچن ہے نا. اگر نہیں تھے موجود، نہ تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے، تو پھر کہاں سے یہ باتیں گھڑ کے لے آئے؟ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ، ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، کتنا زیادہ اس پہ کافی، یعنی پچھلی جتنی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں کتنی زیادہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیوں تم نے یہ حرام کیا، کیوں. Is it that big deal؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر کیا ہو گیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا؟ نہیں کسی نے کھانا نہ کھائے بھائی، نہیں کسی نے مانا نہ مانے، لیکن یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اتنی زیادہ آیتیں اس کے اوپر آ رہی ہیں تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے واقعی؟ سو واٹ، اگر کسی نے کر بھی دیا تو سو واٹ، رائٹ؟ نہیں یہ بہت بگ ڈیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے. جب کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور حلال یا حرام کے فیصلے دینے لگتا ہے تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی برابری کر لی. اللہ نے پیدا کیا نا، تو وہی بتائے گا صرف کہ میں نے حلال کیا یا حرام کیا، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. تم کون ہوتے ہو کہ یہ فیصلے کرو؟ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ لِيُدِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بھٹکا دے بغیر علم کے. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا بہت بڑا ظلم ہے؟ کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا جائے. اللہ پہ جھوٹ کیسے باندھتے؟ کہ یہی باتیں خود ہی گھڑ لیں، یہ حلال یہ حرام، یہ اس طرح سے ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا. تم کہاں سے خود ہی اللہ اور جھوٹ گھڑ کے نا اللہ کا نام لگا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا، یہ دین کا حصہ ہے. جیسے عمر بن لوئی تھا نا، وہ سب سے پہلے یہ وسیلہ صاحبہ، یہ ان کی جو رسم تھی نا، اس نے شروع کی تھی، اور اسی نے یہ بت لا کے یعنی حرم میں رکھے تھے. پتہ پہلے تو دین ابراہیم ہی کہیں تھے نا لوگ، بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی تھی مکہ میں؟ یہ عمر بن لوئی تھا، وہ کہیں گیا سفر کے اوپر، تو وہاں پہ اس نے دیکھے قوم اپنے بت لے کے بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت خوبصورت بت بنائے ہیں. اس نے کہا چلو میں بھی ایک لے جاتا ہوں. اس نے لا کے یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا، حرم میں بت رکھا، اور لوگوں کا یہ بس اس کی عبادت کرو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا. نہیں، کیونکہ اس نے انٹروڈیوس کرایا نا ایک چیز اللہ کے اوپر جھوٹ بول. یہ نہیں اس نے کہا تھا کہ یہ کوئی رسم ہے، اس نے کہا تھا یہ دین ہے، یہی دین ہے، بس اس دین کی پوجا کرو. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ لینا اور لوگوں کو بھٹکانا بغیر علم کے، یعنی یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ لوگوں کو خام خواہ یہ حلال حرام کے فتوے دے رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں اور ان کو بھٹکا رہا ہے، خود بھی بھٹکا ہوا ہے دوسروں کو بھی بھٹکا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ علم کو ایسے اٹھائے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے، جب علم والے نہیں رہیں گے تو لوگ پھر جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہوگا پھر ایسے ہی لوگ پھر آپ کے امام بنیں گے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، اور وہ بغیر علم کے بغیر تحقیق کے باتیں کرنے لگیں گے. اور لوگ تو ہمارے عوام تو ایسے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی، بس جس نے کچھ بتا دیا نا اندھا دھند اس کو فالو کرنے لگتے ہیں، بالکل نہیں یہ دیکھتے کہ یہ صحیح بات ہے یا ہم اس کی کوئی تحقیق کریں یا ہم اس کے بارے میں کچھ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا کہا جا رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں میرے پاس ایک کسی نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جنہوں نے یہ مجھے بھیجا، یہ سنی اسلامک دعوت سینٹر ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے فیضان غریب نواز، انہوں نے یہ ایک چیز بھیجی ہے کہ سب کو فارورڈ کی جائے، یہ ایک کہ رجب جو چل رہا ہے تو انہوں نے کہا بھی رجب کے جو کونڈے ہیں وہ ضرور آپ کریں، لیکن 22nd کی بجائے 15th کو کریں، کیونکہ امام جعفر صادق کا اسی دن انتقال ہوا ہے، 15th کو یعنی کرنے چاہیے، اور 22nd کو نہ کریں، کیونکہ یہ اکثر 22nd کو ہی کرتے ہیں نا، تو کیونکہ 22nd کو انہوں نے کیا کہا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے اور اس دن شیعہ لوگ خوشی مناتے ہیں، تو اس لیے آپ ہرگز کے سنی حضرات نہ اس دن کونڈے کی فاتحہ نہ دلائیں. اچھا یہ ان کا فتویٰ ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے نا بہت ساری جو چیزیں لوگ کرتے تھے کہ صرف حلوہ پوری کے اوپر کرتے تھے، فاتحہ دلاتے تھے اور اس طرح کرتے تھے، وہ اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، آپ کسی چیز پہ بھی دلا دیں فاتحہ، اول تو اس طرح کا کرنا امام جعفر کے نام پہ اور وہ کونڈے کرانا، ایک تو مجھے اس کی ہی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کو خوش کرنا ہے، تو پھر تو آپ یعنی امام جعفر کے نام کے ہی کونڈے کیوں؟ اب لوگ کہیں گے کہ نہیں اصل میں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم تو اس لیے کرتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے، ثواب پہنچانے کی بات نہیں. اگر آپ کو ثواب پہنچانا ہے تو پھر آپ صحابہ کرام کو تو کبھی نہیں ثواب پہنچاتے کہ یا اللہ اس کا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت عثمان کو ملے کہ انہوں نے وہاں پہ کنواں کھدوایا تھا جب مسلمانوں کو پیاس اور وہ اس کے اندر کتنی تکلیف تھی پانی کی، تو انہوں نے وہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، یا اللہ اس کا ثواب حضرت علی کو ملے کہ وہ کس طرح بچے تھے اور کیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت عمر کو ملے کہ کیسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی اور کتنی بہادری تھی ان کے اندر، کتنی جرت کا مظاہرہ کیا. ان کے لیے تو ہمیں کبھی بھی نہیں خیال آیا. خاص کسی انسان کا نام لینا ان کے نام کے کونڈے کیوں؟ اس لیے اصل میں یہ اتنا سمپل نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہوتا ہے، ان کی خوشنودی چاہیے ہوتی ہے، وہ خوش ہو جائیں گے تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا. ساری زندگی امام جعفر کے نام کے کونڈے تو دلانے ہمیں یاد رہتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، وہ ان کے نام کے تو کبھی بھی نہیں آپ نے دلائے، ان سے کیا ناراضگی ہے، ان کا کیا قصور ہو گیا بھائی، تو ان کے نام کے نہیں آپ کبھی دلاتے، ہمیشہ امام جعفر کے نام کے کیوں؟ انہی کے نام کی منت مانی ہوئی تھی تو اس لیے، کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ ان کے نام کی کونڈے دلائے اس لیے کیونکہ میرا فلاں کام ہوا تھا تو ان کی وجہ سے ہوا، میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں ساری زندگی، یہی ہوتا ہے امام جعفر کے نام کے کونڈے، یہ کونڈے انہی کے نام کے ہوتے ہیں، تو کسی اور کو ثواب پہنچانے کا ورنہ آپ کو کبھی نہ خیال آیا، نہ صحابہ کا، نہ صحابیات کا، نہ امہات المومنین کا، نہ کسی اور کا، صرف اگر ثواب پہنچانا ہی پہنچانا ہے تو پھر کیا امام جعفر کو ہی پہنچانا ہے، اور پھر اس کے اندر کہا جاتا ہے نہ پیریڈ والی پکائے تو نہ پیریڈ والی عورت کھائے، یہ کہاں سے آیا؟ اور انہوں نے کہا نہیں نہیں جی یہ تو نہیں ہے، یہ اس چیز کو ہم یہ انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں جی آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، یہ جاہلانہ بات ہے، پیریڈ والی بھی پکا سکتی، چلو شکر ہے انہوں نے اتنا تو رعایت دے دی. وہ کہتے ہیں پھر نیاز کے بعد کچھ لوگ کونڈوں کو پانی میں بہا دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ کونڈے نہ کسی اور کو دے دیں، کونڈے وہ کونڈوں کے اندر کی جاتی ہے، اس لیے اب پتہ نہیں ان کو یہ بھی کس نے کہہ دیا کہ کونڈوں کے اندر ہی کرنی ہے ورنہ کسی اور طرح نہیں کی جا سکتی. اچھا پھر انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ بریانی وغیرہ بھی پکا کے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں حلوہ پوری کی اور کھیر کی کرے. اور خاص طور پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ جو حلال اور حرام والی بات ہے نا کہ خود ہی حلال اور حرام کر دیتے ہیں بہت افسوس بھی ہوتا ہے. یعنی اگر یہ کسی نا سمجھ کسی بیچارے ایسے ہی آدمی نے لکھی ہوتی تو کہا بھی جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے نا لیدل الناس بغیر علم, یہی بات یہی دیکھ کے یاد آتی ہے کہ دیکھیں یہ سنی اسلامک دعوت سینٹر کی طرف سے یہ پیغام ہے, یہ کسی ایسے عام بندے کی طرف سے نہیں. انہوں نے لکھا ہوا کہ خاص خیال یہ رکھیں کہ کوئی وہابی دیوبندی یا بد عقیدہ کو نہ کھلائیں, یہ خود ہی حرام کر دیا نا, ان لوگوں کو آپ نے نہیں کھلانا. اور نہ یہ سوچیں کہ امام جعفر ناراض ہو جائیں گے اور گھر پہ مصیبتیں آئیں گی, ایسا سوچنا صحیح نہیں, انہوں نے کہا. اور کہتے ہیں کہ ہر سال ضروری نہیں پھر آپ کریں, یہ بھی انہوں نے رخصت دے دی ہے, آپ کبھی بھی چھوڑ بھی سکتے ہیں. جیسے کیونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر سال کرنا ضروری ہے, تو یہ انہوں نے کہا ہے. اور کھانا کسی کہتے ہیں ہاں بند کر کے کھانا نہ رکھیں, بے شک باہر نکال لیں, یہ بھی انہوں نے ذرا اس چیز کی وہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ غریب ہیں تو کم سے کم چینی اور ایک گلاس پانی پہ آپ فاتحہ پڑھیں اور اس کو دے دیں. یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لے لیا کہ بھئی آپ اس طرح سے فاتحہ پڑھیں گے. اب یہی باتیں ہیں جو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنا بغیر علم کے. اب انسان پوچھے کہ خدا کا واسطہ یہ بتاؤ, اب یہ بہت لمبی چوڑی اس میں کافی رولز اینڈ ریگولیشنز لکھے ہوئے ہیں, کافی چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس کے اندر, ساری تو پڑھنے کا وقت نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بغیر علم کے لوگوں کو بھٹکانا یہی تو ہے, اور کس چیز کو کہتے ہیں بغیر علم کے بھٹکانا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ خود ہی حلال اور حرام کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی آپ کسی کا شوہر فوت ہو گیا اگر تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا, اب وہ عورت اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہ کہاں سے لے لیا خدا کے بندو, یہ کدھر سے نکاح ٹوٹ گیا, کس نے توڑ دیا, کدھر لکھا ہوا ہے. اسی طرح زلا ذکر ہے, خود ہی کہہ دیا یہ بہت گرم ہوتا ہے. اب گرم اور ٹھنڈے کا فیصلہ کس نے دیا آپ کو, کیا کسی حدیث نے سے لیا آپ نے, کہاں سے یہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو تسبیحوں کو پانی میں رکھتے ہیں اور پھر پانی کے اندر ان کو کرتے ہیں, کیونکہ یہ ذکر اتنا گرم ہے نا تو ہم اس کو ایسے نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ ان کو ہدایت دے. یعنی لوگوں کو ذکر سے بھی دور کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, کہ نہیں بھی زیادہ اگر پڑھ لیا نا تو گرم بہت ہے, پھر اس کو ہی اثر ہو جائے گا اس کو. یعنی اتنی پاور فل ہے کہ یہ ایسے نہیں عام لوگ پڑھ سکتے, یعنی کسی کی اجازت سے ہی آپ پڑھیں ورنہ آپ کے اوپر کوئی اثر. یہ کہاں سے لیتی ہیں باتیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ یہ گرم ہے, یہ نہ پڑھو, یہ کوئی ایک حدیث مجھے لا کے بتا دیں کہ جس کے اندر یہ لکھا. کسی کو ایک خاتون میرے پاس آئی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ وہ گیدرنگ تھی ایک جس میں تمام صرف خواتین تھیں, عورتیں تھیں اور کوئی مرد نہیں تھا وہاں پہ, کسی نے بلایا ہوا تھا اپنے گھر پہ. تو وہ خاتون میرے پاس آئی, انہوں نے کہا دیکھیں آپ یہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, ذرا آپ مہربانی کریں کہ ان کو بتائیں کہ یہ سر سے سب نے دوپٹے اتارے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے جو عورت سر سے دوپٹہ اتار دے تو فرشتے اس پر لانت بھیجتے ہیں. میں نے کہا یہ کہاں سے گیا, سب سے پہلے تو مجھے ہی نہیں یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کہاں سے لے لیا آپ نے کہ فرشتے اس عورت کے اوپر لانت بھیجتے ہیں جو سر سے دوپٹہ اتار لے. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ستر کے حجاب کے سب احکامات بتا دیے, اور حجاب کن کن کے سامنے کرنا ہے وہ بھی بتا دیا. یہ کہاں سے آپ نے بات بنا لی کہ نہیں فرشتے اس کے اوپر لانت بھیجتے ہیں ایسی عورت کے اوپر. اب وہ چاہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ کوئی درس دوں اپنا, میرے تو خود سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. پہلے تو ان کو یہی اعتراض ہوا ہوگا کہ میں یہ کہ کہاں سے آ گئی جو اس طرح کی ہیں, اور اوپر سے ان سے تو میں بالکل ہی سیکھوں گی نہیں, ان کو تو خود ہی یہ بات نہیں پتا. ہم کس طرح سے دین کو مشکل بناتے ہیں دیکھیں. پھر کسی نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ 12,000 دفعہ ہم ایوری ڈے درود شریف پڑھیں. اب ان کی تو جان مصیبت میں آ گئی, کہنے لگے ہم تو صبح سے شروع ہوتے ہیں جو درود شریف پڑھنا. پھر ہم نے ان کو جا کے کہا کہ نہیں ہمارے لیے تھوڑا سا کم کریں خدا کے لیے, ہم اتنی مشقت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر 12,000 دفعہ انڈیویجلی نہ پڑھیں, 12,000 دفعہ پوری فیملی اس کو اکٹھے پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا یہ بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. تو پھر انہوں نے کہا مہربانی کریں آپ ذرا کم کر دیں. دیکھ لیے آپ نے کس طرح سے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے لوگ, یہ اس کو ٹھیکیداری کہتے ہیں. بس یہ کام ہوتے ہی اس لیے حلال اور حرام اور یہ بتانے کی تاکہ لوگ بس ہمارے پاس آئیں, یہ ہمارے مرہونے منت رہے, ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں, ہم ہی ان کو بتائیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, تبھی ان کی دکان بھی چلتی ہے نا. پھر انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ کو بہت میں رعایت دیتا ہوں, تو 6000 دفعہ پڑھ لیں, لیکن اس سے کام نہیں ہو سکتا. اب یہ کس نے کہہ دیا؟ ہاں کثرت سے درود شریف پڑھنے کا تو اچھی بات ہے, اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے, لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہم پہ پابندیاں لگائی ہیں؟ فرض 5 نمازوں کے علاوہ تو کوئی چیز فرض بھی نہیں کی, کہاں سے یہ اس طرح سے فرض کر دیا گیا؟ یہ نت نئی چیزیں, یہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنا. اور لوگ بھی گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس خود کوئی علم نہیں ہے, وہ خود بھیڑ بکریاں ہیں, اندھے ہیں بالکل, نہ خود علم لیتے ہیں, بس وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہی ہمیں بتا دیں, وہ بھی بھٹکے میں ان کو بھی بھٹکا دیتے. اس لیے علم لینا بہت ضروری ہے. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین, بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. جو ایسے لوگ جو کہ اس طرح یہ کام کرتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑنا, لوگوں کو بھٹکا دینا جبکہ نالج نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, یہ ظالم لوگ ہیں. اس طرح ہمیں بھی جب کوئی بات کا علم نہ ہو, بھلے کہہ دیں مجھے نہیں آتا, مجھے نہیں اس کے بارے میں پتا, بجائے اس کے کہ کچھ بھی غلط سلط لوگوں کو بتاتے رہنا, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہمیں نہیں پتا اس کا, میں پوچھ کے بتا دوں گی, میں دیکھ کے بتا دوں گی, میں کہیں سے چیک کر کے بتا دوں گی, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. امام مالک جو تھے ان کے پاس ایک بندہ بڑا دور سے سفر کر کے آیا, اس نے بڑا نام سنا ہوا تھا, امام مالک ہیں یہاں پہ بڑے نالجیبل. وہ جب آیا اور اس نے سوال کیا امام مالک سے, تو انہوں نے کہا مجھے نہیں علم. پھر اس نے دوسرا سوال کیا, انہوں نے فرمایا مجھے نہیں علم. پھر اس نے تیسرا سوال کیا, انہوں نے فرمایا مجھے نہیں علم. اس نے کہا میں جا کے کیا کہوں گا لوگوں کو کہ میں نے امام مالک سے یہ کوشچن پوچھے اور ان کو علم ہی نہیں تھا, اور انہوں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا. میں ہاں ان کو جا کے کہہ دینا کہ مالک کو نہیں پتا, ان کو نہیں شرم آتی تھی. میں ہماری عزت کا سوال ہو جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہائے کوئی کیا سوچے گا, پھر کوئی جو مرضی سوچتا رہے گا, مگر یہ پتا ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم بغیر ان کے لوگوں کو ایسی باتیں ادھر کی ادھر لگا کے بتاتے رہے. کل کہہ دیجئے لا اجد فیما اوہی الی محرما, میں تو نہیں پاتا جو وحی کی گئی میرے پاس میری طرف حرام شدہ, علا طعیمن اوپر کسی کھانے کے, یا تعامہ وہ کھاتا ہے اس کو, جس کو کوئی کھانے والا کھاتا ہے وہ کھانا اس کے اوپر, مجھے تو میرے پاس تو کوئی ایسی وحی نہیں آئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں. یعنی جو تم نے حرام کی ہوئی ہیں وہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ حرام ہے, مگر جو میرے پاس وحی آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ یہ کھانے حرام ہیں, جن کو کوئی کھانے والا کھاتا ہے ان کو اللہ نے حرام کیا ہوا. یعنی آنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاہیے تھی نا پھر وہی, اگر واقعی یہ بحیرہ صاحبہ یہ اس طرح سے یہ اونٹ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے, فلانی چیز حرام ہے, اگر یہ ایسا ہے واقعی تو وہ تو میرے اوپر وہی آنی چاہیے تھی, مگر میں تو نہیں پاتا. سمجھ آ گئی بات کہ میں تو نہیں پاتا کہ میرے پاس جو وہی آئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو, الا سوائے اس کے کہ ہاں میرے پاس جو وہی آئی ہے اس میں کیا ہے, الا مگر یقون میتن, کہ کوئی ہاں مردہ ہی ہو تو پھر ضرور ہے کہ بھئی وہ تو کسی نے بھی نہیں کھانا. وہ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ پھر مرد اور عورتیں سارے ہی کھانا شروع ہو جائیں, وہ تو کسی نے بھی نہیں کھانا. مردار جو ہے وہ کیا ہے؟ اب مردار کی تشریح ہم نے پڑھی تھی نا جب ہم سورۃ المائدہ پڑھ رہے تھے, کہ اس کے اندر ساری بتا دی کہ مردار میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, اور اس کے اندر وہ منخنقہ اور متردیہ اور وہ یہ سب چیزیں اس کے اندر ہم نے پڑھ لی ہیں. تو وہ چیزیں کو گر کے مرا, کوئی چوٹ لگ کے مرا, اگر اس کو نہیں ذبح کیا گیا, اسی طرح کوئی کسی نے کسی جانور نے دوسرے کو ٹکر مار دی, سینگ مار دیا, اس سے کوئی مر گیا, وہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو حرام ہے. اب یہ تو ویسے مکی صورت ہے, ایسے بعض لوگوں نے اتنا, پھر وہی بات کروں گی کہ بغیر علم کے, یعنی اب لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس آیت کو ایسے یہ پیش کیا کہ دیکھو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ چار چیزیں بس یہ حرام ہے, باقی چیزوں کا تو کوئی نہیں ذکر یہاں پہ آیا, تو یہ تو مولویوں نے خود ہی بنا لی ہیں. یہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، فلانا حرام ہے، دیکھو خود ہی بنا کے بیٹھ گئے. یہاں پہ کہاں لکھا ہے؟ یہ مکی سورت ہے. اس کے بعد سورت المائدہ مدنی سورت ہی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا اینڈ کے دور میں نازل ہوئی تھی. یہ مکی سورت ہے، ابھی پوری ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے شراب بھی کیسے کیسے گریجولی حرام ہوئی. سورت المائدہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بالکل اینڈ میں، اس کے جو حرمتیں ہیں وہ فائنل ہیں، اس کے بعد کوئی چیز اب اس میں ایڈ سبٹریکٹ نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ابھی شروع کی ہے، یعنی شروع سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل شروع کے زمانے کی، مکی دور کے آخر کی ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ مکی دور ابھی چل رہا ہے. تو ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں آیت نمبر 3 میں آیا تھا کہ تم پہ حرام کر دیا ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، جس پہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی پکارا گیا ہو، جس کا گلا گھٹ گیا ہو، جو ضرب سے مارا گیا ہو، جو اوپر سے گر کے مرا ہو، جو سینگ مارا گیا ہو، جس کو درندے نے کھا لیا ہو، سوائے اس کے جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور جو بتوں کے آستان پہ ذبح کیا گیا، اور جو جوئے کے تیروں سے جو قسمت معلوم کی جاتی ہے، یہ سب تمہارے پر حرام ہے، یہ سب فسق ہیں، گناہ کے کام ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ عمل الشیطان میں سے ہے، فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اور اس کے اندر پھر شراب کا، جوئے کا، بتوں کا، قسمت کے حال معلوم کرنے کا، یہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہر کچلیوں والے جانور کو، درندے کو بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے. پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے، پالتو گدوں کے، اس لیے نہیں پالتو گدوں کے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہنڈیاں بھری ہوئی تھی، ابل رہی تھی، گوشت پک رہا تھا، اور اس وقت ہی بات آ گئی کہ ان کو حرام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. تو وہ لوگوں نے ہنڈیاں بھری ہوئی، یہ نہیں کہا کہ چلو آپ کھا لیتے ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ اب ہمارا کھانا پک گیا تھا، اب کھانے کو کیا ضائع کرنا. انہوں نے ان بھری ہوئی ہنڈیوں کو یعنی انڈیل دیا تھا، یعنی پھینک دیا تھا بالکل. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں جو سمندر کا جو جانور ہے وہ سب حلال ہیں، لیکن کاٹنے والا کتا، سانپ، بچھو، چیل، کوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حرم میں اور غیر حرم میں قتل کرنے کا حکم دیا، اس لیے ان کو کھانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو میتا جو ہے، ہر طرح کا مردار جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور میتا کی پھر آپ اس میں کر لیں ڈیٹیلز، دیکھ لیں کہ جو گزر چکی ہیں الحمدللہ. اور پھر او دم مسفوحن، یا خون بہتا ہوا. اچھا میتا کے بارے میں ایک اور بات، جو ایک کوسچن آیا تھا پہلے کہ کیا ہم جو جیسے کہ مطلب اس کے فار ایگزامپل کہ کاؤز کے ان کے کوئی لیدر جیکٹس ہیں، اس طرح سے لیدر بیگز ہیں، ایسے کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سودا بنت زما کی بکری مر گئی تھی، مردہ ہو گئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتار لی؟ جواب دیا کیا مردہ بکری کی کھال اتار لینی جائز ہے؟ یعنی انہوں نے تو سوچا کہ یہ میتا ہے تو اس کو کھا نہیں سکتے، تو اس کی کھال بھی نہیں اتار سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرما کے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے، باقی تم اسے دباغت دے کر، یعنی رنگ دیتے تھے لوگ اس وقت، اور اسے نفع حاصل کر سکتے ہو. تو انہوں نے آدمی بیچ کے پھر کھال اتروا لی تھی اور اس کی مشک بنوائی تھی جو ان کے پاس کافی عرصے تک رہی تھی. یہ بخاری میں حدیث ہے، تو اس سے پتا چلا کہ اگر اس کا لیدر ہے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے اب ہمیں تو نہیں نا پتا کہ بھئی جو لیدر کی چیزیں بنتی ہیں کسی جگہ بن رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ مردار سے ہی بنی ہو، ضروری تو نہیں ذبح ہی کیا ہوگا، تو پھر وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. او دم مسفوحن، یا خون بہتا ہوا. خون بہتا ہوا بھی حرام ہے، یعنی جب ذبح کرتے ہیں اس وقت جو خون نکل رہا ہوتا ہے نا وہ حرام ہے. یہ نہیں کہ جو بوٹی کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جب ہم کیما وغیرہ دھوتے ہیں اس کے اندر سے کئی دفعہ خون نکلتا ہے یا اس طرح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا گوشت آپ پکاتے ہوئے کہیں سے آپ کو بوٹی کے ساتھ خون لگا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، او لحم خنزیر، یا گوشت خنزیر کا. اب گوشت خنزیر کا وہ اس کو بھی حرام کیا گیا، اور اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ہر ایک چیز اس کے ساتھ کی وہ حرام ہے، یعنی آپ اس کو پھر بیچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کی کوئی کھال بھی نہیں یوز کر سکتے، آپ اس کی کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد میں ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے. یعنی اب یہ نہیں کوئی کر سکتا کہ پورک کا कोई चीज बेचना शुरू कर दे कि हमारी दुकान पे पोर्क बिकता है, या फिर कोई कहे कि यानी कोई पिज्जा है तो पिज्जा शॉप है किसी की तो वहां पे वो इसके ऊपर लगा के इस खंजीर के गोश्त को तो एज अ टॉपिंग तो वो बेच रहा है, या देखें शराब है तो शराब अल्लाह ताला ने जब हराम किया तो उसका भी बेचना भी हराम हो गया, उसकी कीमत हराम हो गई, ये सब चीजें हराम है क्योंकि ये वाज़े हदीस है इस बारे में कि जिस चीज को हराम किया उसकी कीमत को भी हराम कर दिया। फइन्नहु तो बेशक वो रिज्सुन नापाक है, जो खिंजीर है ये फिल्दी है, फिल्दी आने वाला है नापाक है। औ फिस्कन या वो नाफरमानी है, जो भी इनमें से है वो नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी वाला ये काम है इसलिए भी नाजायज है। और रिज्स में ये जैसे अब लहमे खंजीर है वो रिज्स है, और जो मैता है वो जैसे नाफरमानी का काम है कि अल्लाह ताला ने जब मना कर दिया है तो वो नाफरमानी है। उहिल्ला या नाफरमानी है उहिल्ला ली गैरिल्लाह बिही, या वो नाफरमानी है कि पुकारा गया अल्लाह के अलावा किसी के नाम के साथ उसको पुकारा गया। अब बज़ाहिर देखने में देखें अस्तग़फिरुल्लाह, अगर कोई बकरी ज़िबा करता है और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ज़िबा कर रहा है, या फलां पीर साहब के नाम पे ज़िबा कर रहा है, हज़रत अली के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम पे ज़िबा कर रहा है, तो अब देखें बज़ाहिर वो बकरी हलाल नजर आती है, मतलब ज़िबा भी हो गई और उसका वो अल्लाह ताला ने बकरी का गोश्त तो हलाल किया और उसको देखने में भी कोई निजासत नहीं है, लेकिन ये नाफरमानी है। नाफरमानी किस तरह के, इसके ऊपर पुकारा गया है किसी और का नाम, यानी जाहिरी तौर पे उसमें कुछ ऐसी कबाहत नहीं है, मतलब बात नहीं है ना, यानी उसके अंदर जो नीयत है या जो नाम लिया गया है या उसके पीछे जो ख्याल है, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो किसी और को राजी करने की है तो वो भी हराम है। अब आपके घर मिसाल के तौर पे अपनी दिवाली को कोई मिठाई भेज देता है, या आपके घर पे कोई हलीम की प्लेट भेज देता है, मिठाई भी कोई हराम चीज तो नहीं है, और हलीम की प्लेट आई है वो मुसलमानों के घर से आई है वो भी कोई हराम चीज नहीं है, लेकिन वो हराम कब हो जाएगी, अगर ये मिठाई अपने बुतों के नाम पे उन्होंने दी है, दीपावली के नाम पे दी है, और वो उसी के नाम के ऊपर उसको वो करें, दिवाली है ही उसका फेस्टिवल ना, उस दीपों वाली के यानी उस अपने बुत के नाम के ऊपर उनका ये फेस्टिवल है, तो ये मिठाई क्या हलाल है? नहीं, ये हराम है, इसलिए कि उहिल्ला ली गैरिल्लाह भी। अब ये नहीं कि इसमें सिर्फ जानवर के ज़िबा करने की नहीं सिर्फ बात हो रही, कोई भी फूड, कोई फूड आइटम, गोश्त है या नहीं है गोश्त, मगर अगर वो किसी और का नाम उस पर लिया गया है तो वो हमारे लिए हराम है, चाहे वो कोई कब्र है, चाहे वो कोई पीर साहब है, चाहे वो कोई पैगंबर है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है, किसी और के नाम पर कोई खाना खाना हमारे लिए हराम है। सिर्फ नाम लिया जाएगा तो अल्लाह का लिया जाएगा, दैट्स इट। अब ये जो मैंने अभी आपको कुंडों की बात बताई है ये किसके नाम पे मशहूर है, वैसे आप उनसे पूछेंगे नहीं नहीं जी हम तो उनके सवाब पहुंचाने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन उहिल्ला किसके लिए है, पुकारा गया किसके लिए? आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम के लिए, तो फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि जो कुंडे हैं उनके नाम के हैं, आप तो अल्लाह के नाम पे तो कभी भी दें और आप कुछ भी ना कहें, अल्लाह को पता है आपकी नीयत बस है कि अल्लाह तेरे लिए मैं ये कर रही हूं तो मुझे इसका अजर अता फरमाना, या अल्लाह ताला इसका अजर फलां को उतार फरमाना, जितने हमारे फौजशुदगान हैं उनको इसका अजर पहुंचे, या अल्लाह ताला ये जो मैं दे रही हूं तेरे रास्ते में गरीबों को खाना खिला रही हूं, या अल्लाह इसका अजर इसका सवाब तमाम सहाबा कराम को, तमाम आइमा कराम को, बुखारी को, मुस्लिम को, इन्होंने कितनी हमारे लिए खिदमत की उनको पहुंचाना। अब लेकिन आपका सिर्फ ये है कि नहीं इमाम जाफर के नाम के, तो क्या मकसद है इसका? इससे पता चलता है कि उहिल्ला ले गैरिल्लाह भी है, या ये नियाज इमाम हुसैन के नाम की है, ये ग्यारहवीं है, ये गौसे आजम के नाम की है, अव्वल गौसे आजम कहना ही गलत है, लेकिन ये हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की है, ये ग्यारहवीं किसके नाम के ऊपर है, ये उहिल्ला किसके ऊपर किया गया? गैर अल्लाह के लिए। लेकिन हम मजे ले लेके वो हलीम वो दस मुहर्रम को आता है तो वो इमाम हुसैन के नाम का, ان کے نام کا, تو ہم بڑے شوق شوق سے کھاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام کیا ہے. چاہے مسلمانوں کے گھروں سے ہی آ رہا ہے, لیکن اگر وہ مسلمان اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں اس کے اوپر, تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں کسی انسان کے نام کا, کسی بت کے نام کا, کسی آستانے کے نام کا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں نا کہ انگریڈینٹ کیا ہے, یعنی ہم یہ صرف دیکھتے ہیں ذبح صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ بھئی کسی کے نام کا تو نہیں ہے یہ, اللہ کے نام کا ہے تو 100 دفعہ کھائیں گے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں سمجھ آتی کہ جب اللہ کے نام کا دینا تو پھر ان کے ناموں سے کیوں مشہور کیا جا رہا ہے. اللہ کے نام کا دو, اس میں کوئی کیا, اس میں وہ تو اس کے لیے تو آپ کو 11 تاریخ کی بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے تو آپ کو رجب کا بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے لیے تو آپ کو 10 محرم کا بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اب تک دیتے جاؤ, دو ضرور دو, سارا سال دو, ایوری ڈے دو چاہے, وہ تو کوئی پابندی نہیں ڈیٹس کی. اور اللہ کے نام پہ دینا تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور جاہلیت میں بھی, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نہیں آئی تھی, دور جاہلیت میں بھی جب اسلام نہیں ابھی آیا تھا, اس وقت بھی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے. یہ غیر اللہ کے نام کا, سوچیں آپ ذرا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, اور تو جو کوئی مجبور کیا گیا, غیر باغ سرکشی نہیں کرنے والا وہ, اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا, نہ تو ایسا ہے کہ چاہت رکھتا ہے کہ میں کھات کے تو دیکھوں ذرا, نہیں, مجبور ہو گیا, اتنی بھوک ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اتنا لاچار ہو گیا, نہ تو اس کو طلب ہے اس کی, نہ خواہش ہے اس کی, اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہے کہ چلو یہ اب 2-4 لقمے کھا لیے تو اچھا ہی لگ رہا ہے, اب پیٹ بھر کے ہی کھا لیتا ہوں, نہیں, آگ بھی نہیں, حد سے بڑھنے والا بھی نہیں, بس اتنا سا لے جس سے جان بچ جائے. اِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک تیرا رب غفور رحیم. اینڈ دس اپلائز ٹو ایوری ادر تھنگ آلسو, کہ جب ایکسپشنل کیس ہر جگہ ہے, جب انسان اس قدر مجبور ہو جاتا ہے نا کہ بالکل, یعنی اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہتا, تب حرام بھی جائز ہو جاتا ہے, تب جا کے جائز ہوتا ہے. لیکن اس وقت کہ جب بالکل یعنی جان جانے کا خوف ہے, اس حد تک مجبور ہو گیا, تو پھر یہ نہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں نے نہیں یہ کھانا, نہیں, وہ پھر خودکشی ہو جائے گی. جان بچانے کی اللہ کا حکم ہے کہ پھر تم کھا سکتے ہو, اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی چیز کو حلال کرے اور جب چاہے کسی چیز کو حرام کرے. اب ہم اپنے پھر مرضیاں پھر کریں گے, اگر ہم کہیں نہیں میں نے مر جاؤں گی لیکن میں نے یہ نہیں کرنا, مر جاؤں گی لیکن میں نے وہ نہیں, بھائی نہیں, جان بچاؤ, جان بچانی پہلے ہے, اگر اس کے لیے تمہیں یہ بھی کھانا پڑتا تو کھا لو, پھر اللہ کی طرف سے معافی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے, یعنی یہودی کون ہو گئے, اللہ نے نہیں ان کو یہودی بنایا تھا, جو خود یہودی بن گئے, اللہ تعالیٰ نے تو ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا, سب کا نام مسلمان رکھا تھا, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ ان کے آگے اولاد یعقوب علیہ السلام کی, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلم ہیں, لیکن پھر بعد میں لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو یہودی, کسی نے اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا. حرمنا کل ذی ظفر, ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیے تھے ہر ناخن والے. کون ناخن والے؟ ذی ظفر کا مطلب کیا, یعنی ایسے جانور جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ نہیں ہیں, جیسے اونٹ اور یعنی آپ دیکھتے ہیں کئی, آپ کو ایگزامپل سے بتاتی ہوں, آپ نے ڈک دیکھی ہے, بطخ, اس کے پیر دیکھے آپ نے, اس کی انگلیوں کے بیچ میں کیسے وہ تھوڑی سی ایک جیسے جھلی سی ہوتی ہے نا, جڑی سی ہوتی ہیں, الگ الگ نہیں ہوتی. تو حرام کر دیا ہر ناخن والے, یعنی زفر, یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں, ایسے جڑی ہوں ساتھ. اونٹ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, آسٹرچ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ڈکس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر یہ بھی حرام کر دیے تھے, حالانکہ یہ ویسے شریعتوں میں حرام نہیں ہے, وامین البقر والغنم، اور بکری اور گائے اور بکری میں سے ان کے اوپر کیا حرام کیا تھا؟ حرمنا علیہم شہومہما، ان پر حرام کر دی ان دونوں کی چربیاں، ان کی چربیاں، ان کی فیٹ، جو چربی ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کے لیے حرام کر دی تھی کہ آپ بالکل اس کو یوز نہیں کر سکتے، نہ بکری کی نہ گائے کی. حالانکہ اصلا یہ ویسے یہ حرام نہیں ہے، مگر کیوں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی آگے بات آئے گی. الا ما حملت ظهورهما، سوائے جو اٹھائی ہوں ان دونوں کی پیٹھوں نے. آپ نے دیکھا ہے بعض آپ لیمب یا بکری کے اوپر دیکھتے ہیں پیٹھ کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے، وہ نہیں تھی حرام. اول ہوایا، یا جو آنتوں کے ساتھ تھی وہ نہیں تھی، آنتوں میں تھی وہ نہیں تھی. او مختلطہ بعظم، یا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے. تو ایکسیپشن تھری ہیں، تھری ایکسیپشن. ویسے ان کے اوپر ساری فیٹ، ان کی گائے اور بکری کی ساری چربی حرام تھی، سوائے تین چربیوں کے. ایک چربی جو ان کی پیٹھوں کے اوپر، دوسری چربی جو ان کی آنتڑیوں کے ساتھ، تیسری چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یہ تین چربیاں یہ کھا سکتے تھے، صرف یہ والی حلال تھی، باقی ساری چربی ان پہ حرام تھی. کھلی چربی جو ہوتی ہے یہ حرام تھی. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے انہی چربیوں کو جو ہے نا پگھلا پگھلا کے پھر بیچنا شروع کر دیا. حضرت عمر، ایک روایت آتی ہے حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ سمرہ نے شراب بیچنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا اللہ اسے غارت کرے. کیا یہ نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی ہے کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اس کو پگھلا پگھلا کے بیچنا شروع کر دیا. یعنی جس چیز کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی تو، خریدنا بھی تو سب حرام تھا نا. تو انہوں نے کیا کیا، اس چربی کو جو ان کے اوپر حرام کی گئی تھی اس کو پگھلا کے، نہیں تو ہمارے لیے تو حرام ہے نا لیکن ہم بیچ دیتے ہیں. جیسے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ سود، ظاہر ہے ان کے لیے بھی حرام ہے، کہتے ہیں نہیں اصل میں سود نا ہم آپس میں لیں دیں وہ اس کے اوپر تو حرام ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے یہودیوں سے نہیں لیں گے، لیکن ہم باہر والوں سے لے سکتے ہیں سود، وہ حلال ہے کیونکہ وہ باہر والے ہیں، وہ یہودی تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح انہوں نے یہاں پہ کیا. جابر بن عبداللہ نے فتح مکہ والے سال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے. یعنی بت بھی نہیں آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. مگر ہمارے لوگوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ گھروں میں، چلو بت عبادت کے لیے نہیں کرتے مگر گھروں میں لالا کے بت رکھتے ہیں، خرید کے لے کر آتے ہیں. خرید و فروخت بھی حرام کی ہے، سمجھ آئی؟ ہم ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ واٹس دی بگ ڈیل، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ہر ایک چیز کا ہم نے یہ بنا لیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا، یہ تو اسٹیچو ہی ہے نا، ہم کوئی کون سے اس کی پوجا کر رہے ہیں. تو اگر ہم، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی جا کے یہ انڈین سٹور سے وہاں پہ وہ ان کے وہ پوجا والے بت پڑے ہوتے ہیں، وہ کہہ کے یہ تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ جو ان کی بنائی ہوئی ہے عورت بڑی ڈیکوریٹڈ ہے، تو میں اس کو لا کے گھر میں رکھ دیتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی عبادت تھوڑی کر رہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہی کہہ کے قوم نوح کے اندر بت پرستی آئی تھی. انہوں نے بھی پہلے شروع میں بس ڈرائنگس کی، یہ کیا وہ، پھر اس کے بعد ان کی قبروں کو سجانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے کہا قبروں پہ آنا پڑتا ہے، ان کی بت گھر پہ ہی رکھ لو، تو وہیں پہ ان کو بس، ہم تو ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بس ان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نیک لوگ تھے، جسٹ ایز اے ریسپیکٹ ٹو دیم. پھر کرتے 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 تو وہ تو بت پرستی شروع ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی. تو یہ شیطان نا بڑا انسینٹلی آپ کو دکھاتا ہے کہ سو واٹ ہالوین، سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بچے چھوٹے سے کاسٹیوم ہی تو پہن رہے ہیں، کینڈی تو لے رہے ہیں، سو واٹ، کل کو آپ کرسمس ٹری بھی گھر میں رکھ لیں، سو واٹ، ٹری رکھ لیں نا، ہم کون سا کوئی عبادت کر رہے ہیں، آخر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی تو مانتے ہیں. تو سو واٹ، سو واٹ کرتے کرتے کام خراب ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں مردار، اس کی خرید و فروخت حرام فرمائی، پورک، خنزیر، اس کی خرید و فروخت حرام کیا، شراب کی خرید و فروخت حرام کیا، اور بتوں کی خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام، بیچ بھی نہیں سکتے آپ سٹیچوز کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مردار کی چربیوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اسے چمڑے رنگے جاتے ہیں اور کشتیوں پہ چڑھایا جاتا ہے اور چراغ میں جلایا جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے. پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ یہودیوں کو غارت کرے، جب ان پہ چربی حرام ہوئی تو انہوں نے اسے پگھلا کے بیچ کے اس کی قیمت کھانا شروع کر دی. یہ بخاری اور مسلم میں. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائے اور تین دفعہ یہودیوں پہ لعنت فرمائی. فرمایا اللہ نے ان پہ چربی حرام کی تھی تو انہوں نے اسے بیچ کے اس کی قیمت کھا لی. اللہ تعالیٰ جن پر جو چیز حرام کرتا ہے ان پر اس کی قیمت بھی حرام فرما دیتا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں کوئی برا سمجھتے, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کون سا خود کھا رہے ہیں, بیچ ہی رہے ہیں نا, بیچنا بھی حرام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اور یہ دیکھیں یہ والی چیزیں اگر واقعی حرام ہوتی تو ہم پہ بھی حرام ہوتی, گائے ہے بکری کی ہے ان کی چربیاں ہیں تو ہم پہ بھی حرام ہوتی, یہ ناخن والے جانور بطخ وغیرہ یہ ہم پہ بھی حرام ہوتے, اونٹ وغیرہ ہم پہ بھی حرام ہوتے, لیکن ان کے اوپر کیوں حرام ہوئے؟ کیونکہ دیکھیں جیسے خنزیر ہے وہ ہر ایک کے اوپر حرام ہے, یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر حرام نہیں تھا اور ہمارے لیے خاص طور پہ حرام کیا گیا, ایسے نہیں ہے. یہ جو حرام جانور ہے وہ ہر ایک کے اوپر حرام, لیکن ان کے اوپر یہ والی چیزیں خاص طور پہ کیوں حرام ہوئی حالانکہ یہ تو حلال ہیں؟ تو اصل بات یہ کہ ان کی شریعت میں یہ حرام نہیں تھی, اصل میں اصلا حرام نہیں تھی, مگر کیا ہوا, ذالک جزیناہم ببغیہم, یہ بدلہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو دیا. جب کوئی حامل کتاب قوم, جس قوم کو اللہ تعالی نے جس کو کتاب دی, جب وہ سرکشی میں پڑ جاتی ہے نا, کتاب دینا نا بہت بڑا آنر ہوتا ہے یاد رکھیں, اور یہ آنر اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو دیا اور وہ بجائے اس کی کتاب اب ان کے پاس آ گئی تو وہ سیدھے ہو جاتے, وہ سرکشی میں اور ہی پڑ گئے, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ایسی چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے جو حلال ہوتی ہیں, یہ سزا کے طور پہ, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے سزا ہوتی ہے, یہ ان کے گناہوں کی سزا ہے. اسے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ واقعی گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے, اور کس صورت میں ملتی ہے کہ نعمتیں چھن جاتی ہیں یا نعمتیں حرام ہو جاتی ہیں. یہ ریسٹرکشنز لگ گئی نا, ان کے اوپر ریسٹرکشن لگ گئی, ان کی پابندیاں خود اپنی اوپر پابندیاں بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. یہ بھی تو ایسے کہتے تھے نا, ہمیں بتائیں گائے کا رنگ کیسا ہو, ہمیں بتائیں گائے کیسی ہو, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, یہ بھی اس طرح سے کوشچن کرتے تھے نا, جو بدتمیزیاں اس طرح کی انہوں نے کی اس کے بعد ان کے اوپر, ٹھیک ہے, پھر ویسے ہی ان کے لیے یہ بھی آ گیا حلال حرام کے حکم, جو پہلے حلال تھی وہ بھی اللہ نے حرام کر دی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہود کہتے تھے کہ نہیں یہ حرام ہے, اور شریعت محمدی میں بھی یہ کیسے انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا اونٹ کو, ہماری شریعت میں جب یہ حرام ہے تو اللہ نے حرام کی نہیں ہے, تو یہ کیسے, یہ کون سے نبی ہیں جو اپنے اوپر ان چیزوں کو حلال کر کے بیٹھ گئے؟ یہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور پھر دیکھو ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا جو حرام ہے اصل میں. تو نہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور البتہ ہم سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ, اگر وہ پھر بھی تجھے جھٹلائیں, یعنی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہیں نا, اگر یہ پھر بھی آپ کی اس خبر کی تکذیب کریں, کون سی خبر کی, کس چیز, کس بات کو جھٹلائیں, اسی بات کو کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کیا ہے, اس بات کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں نا, فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ, تو آپ کہہ دیں ان کو کہ میرا رب بڑا رحیم ہے, بڑا رحمت والا ہے, بڑا وسعت والا ہے, بڑی وسعت دینے والا ہے, یعنی وہ چاہے کوئی نیک ہے بد ہے, ایمان والا ہے ایمان نہیں لانے والا, لیکن وہ فوری طور پہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے, اس نے ایک سزا کا وقت رکھا ہوا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ, پھر نہیں پھیرا جاتا عذاب اس کا مجرم قوم سے. جب پھر اس کا عذاب آ جائے نا, جب وہ پکڑ کرنے لگتا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ پکڑ کبھی آئے گی ہی نہیں, کبھی سزا ملے گی ہی نہیں, بلکہ یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے, یہ اس کی ڈھیل ہے کہ لوگوں کے جرائم کے باوجود کہ تم جھٹلاتے جا رہے ہیں, نہیں جی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں, ہم نہیں مانتے اس بات کو, یہ تو کوئی بات نہیں ہے, نہیں, یہ بات اللہ تعالیٰ کی سچی ہے, وہ تمہیں اس لیے نہیں پکڑا کیونکہ وہ رحمت والا ہے, وہ وسعت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ایک جگہ کہ تیرا رب لوگوں کے گناہوں پر انہیں بخشنے والا ہے, اور وہ سخت تر عذاب دینے والا بھی ہے, انا بطش ربی کا لشدید، پھر رب کی جب پکڑ آتی ہے نا تو وہ بھی بڑی شدید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی دیکھے رحمت بھی، امید اور خوف دونوں ایک ساتھ سنایا. اکثر قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں نا امید اور خوف ساتھ ساتھ آتے ہیں، تو یہاں پہ رحمت کی بات بھی ساتھ آئی، ساتھ ہی عذاب کی بات بھی آ گئی. کہ اگر یہ مخالف جو ہیں آپ کے مخالف یہودی اور مشرک وغیرہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو بھی اے نبی آپ ان کو میری رحمت سے مایوس نہ کریں، بلکہ ان کو رب کی رحمت یاد دلائیں، اس کی وسعت یاد دلائیں، ساتھ ہی ان کو اللہ کے عذابوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دلائیں. فقل ہے نا، آپ کہہ دیں تیرا رب، ان کو آپ کہیں. جب وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں، وہ جھٹلا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہیں، اللہ کی رحمت یاد دلائیں. سبحان اللہ. سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء. ان قریب کہیں گے یہ لوگ کون جنہوں نے شرک کیا، کیا لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکنا، تو ہم شرک ہی نہ کرتے. یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ اللہ نہیں چاہا تو ہم نے شرک کیا نا، اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے ہم. ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے. آپ ہمیں الزام دے رہے نا کہ نہیں یہ شرک کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ شریک نہ ٹھہراؤ اور ایسے نہ کرو، شرک گناہ ہے اور ایسے ہے، اور یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور تم نے کیوں خود ہی حرام کی نہیں ہے، تو آپ یہ ہمیں کہتے ہیں نا، تو آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر واقعی اللہ نے یہ چیزیں حلال کی تھی، ہم نے خود ہی حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں روک دیتا، اس نے پھر کیوں نہیں ہمیں روکا؟ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا. اگر اللہ خوشی ہے ہمارے ان کاموں سے تو ہم کر رہے ہیں نا، اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے. اگر وہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا کیا شرک کر سکتے تھے؟ بالکل ایسے ہے جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا تو میں بھی نیک ہو جاتی ہوں. اللہ نے ہی نہیں چاہا، یعنی اپنے جرم خود کر کے، غلط کام خود کر کے پھر الزام اللہ پہ دے دینا، یعنی اپنی غلطی کو خود نہیں ماننا، اپنا قصور کو خود نہیں ماننا. اللہ چاہتا تو میں بھی نماز پڑھ لیتی، اللہ چاہتا تو میں بھی نیک ہو جاتی، اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا. لیکن بس جیسے کہ اللہ نے نہیں چاہا، قصور میرا تو بالکل نہیں ہے، میں تو بہت نیک پارسا اچھی لڑتی ہوں، لیکن بس اللہ ہی کا قصور ہے نا، اس نے کیوں نہیں چاہا؟ کتنی بری بات ہے. دیکھیں آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن دوسرا بندہ اپنی غلطی کا الزام آپ کے اوپر لگا دے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے نا کہ میرا تو بیچ میں قصور بھی نہیں ہے، تم غلطی خود کرو اور قصور میرا کہنے لگو. یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اور یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ بلیم گیم، شیطان. اس نے کہا تھا نا، اللہ تو نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے ہی سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا تھا، اور تو نہ دیتا مجھے حکم تو نہ میں اس طرح نافرمانی کرتا. اور آج جب جب ابن آدم اپنی غلط کاریوں کا قصور وار اللہ کو ٹھہراتا ہے، تو وہ شیطان کے ہی قدموں کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، شیطان کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یہ کام شیطان نے کیا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں ہر وقت ہم لوگوں کا ایک ہی، یہ اتنا کامن ہے نا کہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بس اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا تو میں بھی قرآن پڑھ لیتی، اللہ بس چاہتا تو مجھے بھی ایک توفیق دے دیتا، اللہ چاہتا تو پھر. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو دیا ہے کہ اما شاکر و اما کفورا، تو چاہے کوئی شکر گزار بنے چاہے کوئی ناشکرا بنے، اللہ تعالیٰ نے تو آزادی دی ہے. اللہ نے کب آپ کو روکا؟ میری یہ کتنی بری بات ہے کہ جرم خود کرو اور قصور اللہ کا بتا دو. ایسے لوگ کیا ہدایت پائیں گے جو اپنی غلطی کو خود ایڈمٹ بھی نہ کریں کہ میرا بھی کوئی قصور ہے، دوسرے کے سر تھوپ دیں، خود بری ذمہ ہو کے بیٹھ جائیں. وہ کہتے تھے اللہ کل شئین قدیر ہے نا، تو پھر ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ان سے پہلے آئے. پچھلے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ حتی ذاقوا باسنا, حتی کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب. اگر واقعی اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہوتا, شرک کو پسند کرتا ہوتا, تو پھر اور اللہ نے چاہا تو انہوں نے شرک کیا تھا, تو پھر ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک نہ لیتا شرک سے. تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ہی کی چاہت سے وہ شرک کر رہے تھے تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ تو ایک ظلم کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے. اللہ نے تو نہیں چاہا. اچھا, آپ اس میں نا آپ کو تھوڑی سی بات ایک سمجھنی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں روک دیتا ان کو کیوں نہیں. اصل میں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے. اگر اللہ نے زبردستی کرانا ہو تو پھر تو کوئی امتحان ہی نہیں ہے. اللہ کے اذن اور مشیت میں یہی تو فرق ہے. اذن ہے اللہ کا. اذن کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کھلی چھٹی دے دی ہے, کرو جو کرنا. لیکن ایک اللہ کی چاہت ہے, یعنی وہ خوش کس بات سے ہوتا ہے؟ وہ خوش اس بات سے نہیں ہوتا کہ کوئی شرک کرے. وہ کرنے دیتا ہے. اگر تم شرک کر رہے ہو, شرک کے راستے پہ جانا چاہتے ہو, برائی کے راستے پہ جانا چاہتے ہو, گناہ کے راستے پہ جانا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بس. اگر وہ چاہے تو تمہیں زبردستی پکڑ کے روک لے وہاں سے اور نہیں جانے دے, اس راستے کو بند کر دے. لیکن پھر کوئی آزادی تھوڑی ہوگی. پھر تو تم کہو گے مجھے تو آزادی نہیں ملی. آزادی تو تبھی ہے جب ایگزامینر اسٹوڈینٹ کو جو مرضی لکھنے دے. اگر اسٹوڈینٹ غلط کوشچن کا آنسر لکھ رہا ہے تب بھی اس کو لکھنے دیتا ہے. اب ایگزامینر کو تو پتا ہے, وہ سر پہ کھڑا ہوا ہے اسٹوڈینٹ کے, وہ دیکھ رہا ہے. آپ اپنے بچے کو دیکھ رہے ہیں 2+2=5 لکھ رہا ہے, تو آپ روکتی نہیں ہیں. وہ کرتا جاتا ہے, سارا پیپر کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ کو ہاتھ میں دے کے, اس میں سے 10 میں سے 4 کوشچن اس کے غلط ہیں, تو وہ کہتا ہے آپ نے ہی نہیں چاہا کہ میں صحیح کروں. اگر آپ چاہتی تو مجھے اس وقت بتا دیتی, مجھے روک لیتی, کیوں نہیں چاہا؟ قصور آپ کا تو نہیں ہے. آپ نے اس کو کیوں لکھنے دیا؟ اس لیے کہ آپ اس کا امتحان لے رہی تھی. یو آر ٹیسٹنگ ہم. آپ اینڈ میں اس کو بتائیں گی دیکھو تم نے یہ غلط کیا تھا, 2+2=5 نہیں تھا, 4 تھا, تم نے یہ غلط لکھا. وہ آپ اینڈ میں بتائیں گی, لیکن ڈیورنگ دا ایگزام آپ اس کو نہیں بتاتے. وائی؟ کیونکہ یہ امتحان ہے. اینڈ میں کیوں بتاتے ہیں؟ کہ اب ریزلٹ ہے. اب وہ الزام اسی طرح لگانے لگے تو کیا واقعی آپ یہ چاہتی تھی کہ وہ غلط لکھے؟ نہیں, آپ نہیں چاہتی تھی. آپ کا دل تو یہی تھا کہ اس کے سارے کوشچن ٹھیک ہو جائیں. لیکن آپ انصاف کرنے والی ہیں, تو آپ کا انصاف یہی کہتا ہے کہ میں نے اس وقت نہیں بتانا, میں نے اینڈ میں بتانا. انصاف یہی ہے کہ آپ اس وقت اس کو آزادی دے دیں, جو مرضی لکھے, چاہے 0 لکھے, 4 لکھے, 10, کچھ بھی لکھے. سمجھ آ گئی آپ بات؟ اذن اور مشیت میں, کہ اللہ نے اذن یہ دیا کہ اس کی مرضی ہے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا. وہ چاہے تو ہاتھ پکڑ لے تمہارا اور تمہیں نہ غلط کرنے دے, لیکن یہ اس کی انصاف نہیں ہوگا. کیونکہ آزادی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس فریڈم آف چوائس, یو کین چوز وٹ ایور یو وانٹ. لیکن آن دا ادر ہینڈ, اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ اس کی رضا کس میں ہے؟ کہ تم شکر گزار بنو, تمہارے سارے کوشچن ٹھیک ہو جائیں, تم جنت میں داخل ہو جاؤ. سمجھا گیا؟ بات ایزی ہے نا اب تو. اذن اور مشیت میں فرق. جب یہ سمجھ آ جائے گا نا فرق, تو پھر یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ ہاں جب کوئی کہتا ہے ہمیں اللہ ہی نہیں چاہتا, اللہ ہی نہیں کرتا, اللہ ہی نہیں کیا, پھر یہ سب اذن اس کا یہی ہے کہ وہ تمہیں آزادی دیتا ہے, لیکن وہ چاہت اس کی نہیں ہے, اس کا یہ شوق نہیں ہے, اس کو خوشی نہیں ہو رہی اس پہ کہ تم شرک کر رہے ہو یا تم نافرمانیاں کر رہے ہو. اگر اللہ اتنا ہی ان چیزوں سے خوش ہوتا تو ان قوموں کو کیوں عذاب دیا پھر؟ قل هل عندكم من علم, کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کیا کوئی علم ہے اس بات کا, یہ جو یہ ثابت کرے کہ اللہ نے ہی ایسا حکم دیا کہ شرک کرو. فتخرجوه لنا, اگر کوئی ایسا علم ہے تو نکالو, کوئی کتاب میں, کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب میں کہا ہو, کوئی اللہ نے حلال حرام بتائے ہوں کہ یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہ میں نے چیزیں حرام کر دی ہیں تمہارے اوپر. ان تتبعون الا ظن, نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی, یہ صرف تمہاری اپنے گمان ہی ہے. وہ ان انتم الا تخرصون, اور تم صرف اندازے لگاتے, محض وہم و گمان پہ خود ہی سوچ لیا ہے اللہ یہ چاہتا ہے, اللہ نے ایسے نہیں کیا, اس نے میری قسمت میں یہ نہیں لکھا, اگر اس نے میری قسمت میں لکھا ہوتا تو پھر میں بھی یہ کر لیتی، اگر مسلمان میری قسمت میں بننا ہوتا، نیک ہونا ہوتا تو میں کر لیتی، یہ تو بس یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ اسی نے بنایا. یہ خود ہی تم اپنے اوپر خود ہی سوچ سوچ کے، خود ہی assumptions کی بیسس کے اوپر یہ باتیں کرتے ہو. جسٹ صرف assumptions ہیں یہ. قل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دیجئے اللہ کی حجت ہے پہنچی ہوئی. سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہے. اور وہ دلیل کس پہ ہے؟ توحید کے اوپر ہے. شرک پہ کوئی دلیل نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک دلیل بھی یہاں پہ شرک کے اوپر نہیں ملتی. جتنی ہارمنی ہے اس کائنات میں، جس طرح سے ہر چیز کام کر رہی ہے اس کائنات میں، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک خدا ہے ان کا. تو اللہ کی جو حجت ہے نا وہ دل میں اتر جانے والی ہے. یہ ایسا آرگیومنٹ ہے جو دل میں اترتا ہے، کوئی بندہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے. البالغہ وہ ہے نا جو جس کو آپ کا مخالف بھی مان جائے کہ یہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام پہ، اس پہ جو بھی حجت دی ہے وہ واقعی حجت تمام کر دی ہے. اس کے آگے کچھ وہ کوئی اور اپنی بات نہیں لا سکتا. وہ تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دینے والی ہے، اور ایسی دلیل صرف اللہ کے پاس ہے. یہ دلیل یعنی اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے، تو آپ کہاں سے دلیل لے کر آئیں گے بتائیں؟ للہ الحجت البالغہ، اللہ ہی کے لیے. یعنی اللہ کی جو بات ہے نا وہی حجت بالغہ. اور وہ کون سی اللہ کی بات؟ یہ قرآن ہے نا، قرآن بھی، یہ بھی حجت البالغہ ہے. قرآن سے آپ بات کریں گے تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے گی، وہ کنونسنگ آرگیومنٹ ہوگا. اللہ نے خود یہ دے دی ہے حجت البالغہ آپ کو. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، قرآن ہی سناتے تھے، خطبے میں بھی، مجلسوں میں بھی، ہر جگہ قرآن ہی بتایا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہے ڈیفینیٹ، جو فائنل جس کو کہیں گے حجت. جی یہ مضبوط حجت ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، پھر اگر وہ چاہتا تو البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو. اب وہ کہتے ہیں نا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کیسے ہدایت پہ آتے. تو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی، دیکھیں آپ خود شاید قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر سوچیں ہاں یہ واقعی ہے، یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اس کا مطلب مجھے نہیں ہدایت ملی تو اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے بس میں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ تو واقعی اللہ کلی شاہین قدیر ہے، اس کے بس میں ہے. وہ چاہتا تو تم سب کو ایسا سیدھا کر دیتا نا، جیسے اتنے بڑے سورج کو چلا رہا ہے. اتنا بڑا سورج ہے، اس کے حکم پہ چل رہا ہے نا، اس کے ایک دفعہ کن کہنے پہ. تو اسی طرح تمہیں بھی چاہتا تو زبردستی یعنی ایسا بنا دیتا کہ تم نافرمانی کر ہی نہ سکتے. جیسے فرشتوں کو اس نے بنایا نا، اتنے بڑے بڑے فرشتے کیسے اس کے فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے، اس نے تمہیں آزادی دی ہے. اگر وہ چاہتا یہ آزادی لے لیتا، پھر تم میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ کوئی نافرمانی کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر وہ چاہتا کیا ہے، وہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ تم خود شوق کے ساتھ، اپنے ارادے کے ساتھ اس کی طرف آؤ. تمہیں زبردستی نہیں لانا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ دیکھے کہ کون ہے تم میں سے جو اس دنیا کی رنگینیوں کے باوجود اس کی طرف آتا ہے. صرف یہ دیکھنا چاہتا. قل، کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیں ان کو، کیا ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا. کہہ دیجئے آپ لے آؤ اپنے گواہوں کو، حاضر کرو اپنے گواہوں کو، ان کو جو گواہی دیتے ہیں، جو گواہی دیں کیا کہ اللہ نے حرام کیا اس کو، کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ بحیرہ صاحبہ، یہ چیزیں. یا آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ مردوں کے کھانے پہ حرام ہے، یہ باہر نکالنا حرام ہے، یہ گھر میں کھانا ضروری ہے، یہ اسی دن دینا ضروری ہے، یہ اس دن دینا حرام ہے، یہ چیزیں جو کہتا ہے اپنے لیے گواہ لے کر آئے جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کی ہے. ٹھیک ہے, اسے دیکھیں کتنا پتا چلتا ہے کہ بار 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 یہ بات آ رہی ہے. سمجھتا اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی اس کے اس قانون کو, اس کی اس اتھارٹی کو, اس کے اس اختیار کو کہ وہ حلال اور حرام کا قانون دے, اس کو اپنے ہاتھ میں لے. کتنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناراض کرتی ہے. ہم تو بیٹھے بیٹھے ہی فتوے دے دیتے ہیں, یہ حرام حرام, وہ نہیں, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے, فلانی چیز حلال فلانی چیز حرام. اور خود ہی دیکھو اپنے اوپر ہم نے کیسی پابندیاں پھر اپنے آپ کو جکڑ دیتے ہیں. ہر چیز میں ہم چاہتے ہیں حلال اور حرام بتایا جائے, حالانکہ تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہیں, بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دی, مباح ہیں, نہ ان کے اندر کوئی ثواب ہے تو نہ ان کے اندر کوئی گناہ ہے. ہم چاہتے ہیں ان کو بھی بس بتایا جائے, یہ مباح چیزوں کو بھی, کہ نہیں جی اس کے اندر بھی آپ بتائیں حرام ہے کہ حلال ہے, تاکہ آپ اس کو جتنا آپ ایسے کریں گے اتنے اپنے اوپر ریسٹرکشن لگائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے کو ذبح کر دو, انہوں نے کہا بھائی گائے کیسی ہو, کون سے کلر کی ہو, کون سی نسل کی ہو, فلانی ہو, ہمیں اور بتایا جائے, اور تو کیا ہو گیا, ان کے اوپر ریسٹرکشن لگتی رہی نا. یہی آج ہمارا حال ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بس ہر چیز کو یا تو وہ حلال کی کیٹیگری میں ہو یا حرام کی ہو, بیچ میں کچھ بھی نہ ہو. اور ان لوگوں نے دیکھو اپنے اوپر پابندیاں لگا لگا کے اپنے آپ کو کتنا جکڑ لیا تھا. اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر دی. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور جو آپ کی نبوت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو لوگوں نے اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگا لی ہیں نا خود سے ہی, ان سے لوگوں کو آزاد کیا جائے, انسانیت کو ان سے آزاد کیا جائے. یہ خود ساختہ ہیں, خود ہی بنائی بھی وہ لوگوں کو ان زنجیروں سے چھڑوانے کے لیے آئے, ہم نے خود ہی زنجیریں پھر پہن لی. فَإِن شَاهِدُوا, پھر اگر وہ گواہی دیں, اگر یہ کوئی جھوٹی گواہیاں لے آئیں خود ہی کچھ بنا لیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ سچی بات کیا ہے, اور جھوٹ کا گواہ آپ کو کبھی نہیں بننا, چاہے وہ ساری گواہیاں آپ کے خلاف لے آئیں. اسے کیا پتا چلتا ہے کہ جھوٹی گواہیاں چاہے کوئی کتنی بھی کھڑی کر دے, کوئی کہہ دے مثلاً ہے کہ یہ جی میں اس کا گواہ ہوں, لیکن مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ اس بات کو نہ دیکھے کہ سارے تو جمع ہو گئے اور سارے یہ گواہی دے رہے ہیں تو میں بھی ان کا ساتھ دے دیتا ہوں. نہیں, وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے, وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو چاہے وہ اکیلا کھڑا ہو. تو آپ نے نہیں گواہی دینی ان کے ساتھ, چاہے یہ سارے جھوٹے ایک ساتھ مل جائیں. اگر ضد میں آ کے اگر یہ کوئی لے بھی آتے ہیں, کوئی گواہی تیار کر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی فلاں نبی نے یہ بات کہی تھی, فلاں کتاب میں یہ بات کہی, تو آپ نے نہیں ان کے ساتھ گواہی دینی. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا, اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کے پر چلنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب دلیل بھی سامنے آ گئی ہے, سامنے رکھ دیا کہ دیکھو اس طرح سے نہیں ہے, پھر بھی کچھ لوگ ضد میں پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہی کرنا ہے, تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ بس وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہمارا جی چاہتا ہے نا بس ہم وہ کریں. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور وہ لوگ نہیں ہیں ایمان رکھتے آخرت پر, ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. یہی لوگ ہیں آخرت کو انہوں نے پیچھے ڈالا ہوا, آخرت کا یقین ہی نہیں. اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ سیدھے ہو جاتے, یہ ان باتوں کو سن کے نا عمل کر لیتے, جھک جاتے, ٹوٹ جاتے. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ, اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں, برابر بناتے ہیں. کیا مطلب ہے ہم اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں, ہمسر ٹھہراتے ہیں؟ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے ہمسر ٹھہرانے کا؟ یہاں پہ یہ مطلب نہیں کہ بتوں کو لے کر آتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, حلال اور حرام کے. یہاں پہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرانا کیا ہوا؟ جب کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا, جب یہ اتھارٹی کسی اور کو دے دی, تو یہ اس کا مطلب ہے اپنے رب کے برابر ٹھہرا دیا. اس لیے کہ یہ اختیار صرف رب کو ہے, وہ بتائے گا. جب کوئی کسی اور کو مان لیتا ہے نا کہ یہ بھی مجھے بتائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا. تو اس نے اپنے اللہ کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا, اس کو اختیار دے دیا. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ایک شرک ہے, یہ یاد رکھیں. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد یہ اہم ترین تین آیتوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تلاوت سنیں.
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون